أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم.
پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ہے.
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ.
ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی.
الا ان نصر اللہ قریب.
اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے.
حق کا راستہ اس ابدی کامیابی کی منزل تک جاتا ہے جسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنت بتلایا جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی ذہن نے سوچا، اور جس کا راستہ مصائب و مشکلات سے بھر دیا گیا تو فرشتے پکار اٹھے کہ اب شاید ہی کوئی اس پرخطر راہ سے گزر کر جنت تک پہنچ سکے گا. لیکن تاریخ کے صفات بتلاتے ہیں کہ ہر دور میں اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دینے والے انہی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر کر وہ مینارہ نور بنتے رہے جن کی ضیا بار کرنوں سے انسانیت ہمیشہ مستفید ہوتی رہی.
عجیب ہو تم، عظیم ہو تم، صلیب پر مسکرانے والو.
عجیب ہو تم، عظیم ہو تم، صلیب پر مسکرانے والو.
سلام تم پر، سلام تم پر، افق کے اس پار جانے والو.
اہل حق کی تاریخ کا ہر ورق عظیمت کی انہی داستانوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل حق کے لیے خیر مقدمی نعرے لگائے گئے ہوں، ان کی تعریفوں کے گن گائے گئے ہوں، ان کی حق گوئی کی ستائش کی گئی ہو، انہیں تخت و تاج پیش کر دیے گئے ہوں. ہاں ایسا ضرور ہوا ہے اور ہر بار ہی ہوا ہے کہ جس سر میں یہ سودا سمایا اسے سردار لٹکا دیا گیا. طائف کی وادیوں سے احد کی گھاٹیوں تک اور کربلا کے ریگزاروں سے بالا کوٹ کی فضاؤں تک اپنے رب کی کبریائی بیان کرنے والوں کی وہ داستان ہے کہ جس کا ہر ورق سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے.
افق کے اس پار جانے والو.
لہو کے قطروں کے بیج بو کر وطن کا گلشن سجانے والو.
لہو کے قطروں کے بیج بو کر وطن کا گلشن سجانے والو.
اجل کی وادی راہیوں کو بقا کی راہیں دکھانے والو.
سلام تم پر، سلام تم پر، افق کے اس پار جانے والو. عجیب ہو تم، عظیم ہو تم.
رخصت اور پہلو تہی کی بجائے عظیمت اور حق گوئی کی اسی داستان کے چند اوراق حافظ محمد ادریس آپ کے سامنے پلٹ رہے ہیں. حافظ محمد ادریس کا نام دینی، علمی اور سیاسی حلقوں کے لیے نیا نہیں ہے. اللہ تعالی نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. انہوں نے صرف 9 سال کی عمر میں قرآن حکیم اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا. وہ ملک کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کی مرکزی شورا کے رکن رہے. وہ بی اے اور ایم اے میں گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں. 1970 میں پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے صدر منتخب ہوئے. 1974 سے 1985 تک اسلامک فاؤنڈیشن نیروبی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے. انہوں نے متعدد کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، جبکہ ان کی دو تصانیف روشنی کے مینار اور رحمان کے سائے میں بہت دلچسپی سے پڑھی گئی ہیں. وہ آج کل جماعت اسلامی پاکستان کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں. حافظ محمد ادریس آپ سے مخاطب ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے، جس نے ہر چیز کو بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس کی زندہ جاوید کتاب القرآن الکریم قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا کام سر انجام دے گی، اس زندہ جاوید کتاب میں بھی اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی سیرت کے کئی پہلو بیان کیے ہیں. وہ اس وجہ سے کیے ہیں کہ صحابہ کرام کی سیرت انسانوں کے لیے روشنی کا منبع ہے. انسان کی یہ نفسیات اور فطرت ہے کہ وہ اپنے سامنے کوئی نمونہ اور کوئی ماڈل دیکھنا چاہتا ہے. قرآن مجید نے اس بات کا اہتمام بھی کیا ہے کہ جگہ جگہ مثالوں کے ذریعے سے کسی بات کو واضح کیا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے آتی ہیں. یہ مثال کے پیرائے میں اللہ تبارک و تعالی نے نمونہ انسان کے سامنے پیش کیا، اچھے لوگوں کا نمونہ جس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو، برے لوگوں کی مثال کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو. گویا نمونے پیش کر دیے کہ یہ نمونے ہیں جن نمونوں کے مطابق تمہیں اوامر و نواہی کا اہتمام کرنا ہے. صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو زمانی لحاظ سے ٹھیک ہے کہ وہ ہم سے 14 صدیاں پہلے گزر گئے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کسی دوسرے انسان کو نہیں مل سکتا. وہ جس بلندی کے اوپر فائز تھے وہ انہی کا حصہ تھا، وہ جس بہترین دور میں پیدا ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور اس کا خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دور کے لیے منتخب کیا. لیکن ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام بھی بہت بلند ہونے کے باوجود اسی گوشت پوست کے انسان تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کی بھی ضروریات تھیں، انہیں بھی جب زخم لگتا تھا تو تکلیف پہنچتی تھی، وہ بھی جب گلا کٹواتے تھے تو وہ اپنی شارگ کسی مقصد کی خاطر اللہ کی راہ میں پیش کرتے تھے. ان کے لیے بھی یہ کام کوئی بہت آسان کام نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی بدولت اسے آسان کر لیا تھا. اور آج بھی اگر کوئی شخص ایمان کی بلندیوں کو پہنچ جائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لے تو آج بھی وہ یہ نمونہ پیش کر سکتا ہے. بے شک صحابہ کے درجے میں اور اس کے درجے میں بڑا فرق ہے، لیکن وہی مثال دوبارہ وہ زندہ کر سکتا ہے جو صحابہ کرام نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی، اور اس کی مثالیں، زندہ مثالیں ہمارے اس دور میں موجود ہیں. ایسا نہیں کہ یہ کوئی افسانے ہیں جو گزشتہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں اور آج دوبارہ اس کی کوئی مثالیں اور اس کا اعادہ نہیں کیا جا سکتا. اس کا اعادہ ہوتا رہتا ہے اور کرنے والے کرتے رہتے ہیں. صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ جو ہمارے سامنے جس انداز سے پیش کیا ہے، وہاں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ ہمارے سامنے بات آتی ہے. وہاں صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہاں ہمارے سامنے یہ بات رکھی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. یعنی کئی ان کی سیرت کے واقعات اور وہ پہلو تاریخ کے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بیان کیے اور پیش کیے. اور کیا قرآن مجید تو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، اس سے روشنی حاصل کی جاتی رہے گی، تو یہ واقعات حقیقت میں انسان کو جذبہ ایمانی دینے کے لیے اور اس کے سوئے ہوئے شعور کو بیدار کرنے کے لیے اور اس کے دل کے اوپر چڑی ہوئی گرد و غبار کو دھونے کے لیے یہ واقعات بہت مفید ثابت ہوتے ہیں. البتہ اس میں یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ بعض لوگ عقیدت کے رنگ میں کچھ ایسے واقعات پیش کر دیتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, ان کی کوئی مستند روایت نہیں ہوتی. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ایسی باتیں صحابہ کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے جن کا کوئی مستند حوالہ نہ ہو. قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں, مستند تاریخ کی روشنی میں وہ واقعات پڑھنے بھی چاہیے, بیان بھی کرنے چاہیے, لکھنے بھی چاہیے. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اور بلکہ میرا ایمان ہے کہ ان واقعات سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے. کئی مرتبہ تنہائی میں ان واقعات کو آپ پڑھیں تو آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ اور ایک جوت سی وہ جگا دیتے ہیں اور آپ ایک مشکل کام کو بھی آسان اپنے سامنے پاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال ہمارے سامنے روشنی کے میناروں کی سی ہے. وہ روشن ستارے ہیں. جس طرح سے رات کی تاریکیوں میں ستاروں کو دیکھ کر آپ سمت متعین کر سکتے ہیں, اسی طرح سے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر آپ مشکل اور کٹھن حالات میں اپنی سمت متعین کر سکتے ہیں. ایک چیز جو یہاں اس عنوان میں لکھی گئی ہے اس کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ بھی اس موضوع میں لکھا گیا ہے. بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ اسے حدیث سمجھتے ہیں. یہ سلف صالحین میں سے کسی نے ایک بزرگ کا قول ہے. ناصر الدین البانی نے جو تحقیقات کی ہیں حدیث پر اس میں انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کسی حدیث کا حصہ نہیں ہے. البتہ یہ ایک اچھا قول ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل اس کے مطابق ایک قول ہے, لیکن کسی بزرگ کا قول ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کھیتی کو اور آخرت کی کھیتی کو بیان کیا ہے اور اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو کچھ انسان کمائے گا آخرت میں وہی اسے حاصل ہوگا, یہاں جو کچھ وہ بوئے گا آخرت میں وہی کاٹے گا. تو یہ کسی بزرگ کا ایک قول ہے اور اچھا قول ہے, لیکن یہ حدیث بہرحال نہیں ہے. دو الفاظ یہاں ہمارے موضوع میں ہیں, رخصت اور عزیمت, اور یہ الفاظ اکثر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو ان کا مفہوم بھی معلوم ہے. رخصت اور عزیمت دونوں ہی حلال اور جائز ہیں. رخصت ایک کمتر درجے کا کام ہے اور عزیمت ایک بلند تر درجے کا کام ہے. کسی کام کے بارے میں جہاں آپ کو بلند حوصلہ اور بلند مثال پیش کرنا ہو تو وہاں عزیمت کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے, اور جہاں اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے آپ وہ بلند راستہ اختیار نہ کر سکیں تو شریعت نے بہرحال آپ کو اس میں اجازت دی ہے کہ اس حد سے اس حد کے درمیان, اس کے اندر آپ کو اجازت ہے. اس سے باہر چلے جائیں گے تو وہ بغاوت ہوگی, وہ نافرمانی ہوگی, لیکن ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ بلند تر مقام کی طرف نہیں پہنچ سکتے تو نچلا مقام یہ ہے, اس کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھیں. اور یہ عزیمت ہر معاملے میں ہوتی ہے. جان کی قربانی, مال کی قربانی, اپنے آنا کی قربانی, اپنے منصب کی قربانی, اپنے اعزاز کی قربانی, اپنی رائے کی قربانی, ہر چیز میں یہ دونوں باتیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا اور وہاں بھی عزیمت کا ذکر کیا ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان مشکلات کے اوپر جس طرح اولو العزم رسول نے صبر کیا تھا. اور اولو العزم رسول اللہ تعالیٰ کے بے شمار انبیاء اور رسولوں میں سے پانچ ہیں جن کو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا. ان انبیاء کرام میں سے پانچ انبیاء کرام کو اولو العزم کہا گیا ہے. سورہ احزاب اور سورہ شورا ان دو صورتوں میں دو آیات کے اندر ان کا ذکر ہے, اور ان میں ہیں حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پانچ اولو العزم انبیاء ہیں, پانچ اولو العزم رسول ہیں. ان رسولوں کی زندگیاں بھی قرآن مجید کے اندر ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں. نوح علیہ السلام کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ 950 سال تک وہ اللہ کی راہ میں مار کھاتے رہے اور ہر روز زخم کھا کے وہ شام کو آتے تھے اور جبریل ان کا استقبال کرتا تھا ان کے گھر کی دہلیز کے قریب اور وہ پوچھتے تھے بڑی بےتابی سے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کے آئے ہو تو جبریل کہتے تھے کہ ہاں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا. سورہ نوح کو آپ پڑھ جائیے اور بائبل کی یہ روایت بالکل اس کے مطابق ہے جس میں یہ جبریل کا آنا بیان کیا گیا ہے. سورہ نوح کے اندر بھی بالکل یہ حالات بیان کیے گئے ہیں. جبریل کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر لو اور کل پھر اس کی راہ میں اس کی محبت میں زخم کھانے کے لیے نکل جاؤ. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا 950 سال یہ زخم کھاتے رہے, 950 سال اللہ کی راہ میں مار کھاتے رہے. یہ ان کا عزم تھا, یہ ان کی عظیمت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا اور انہیں اولو العزم انبیاء میں شامل کیا. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جب لبیک کہتے ہوئے آئے تو ایک بالکل اجنبی معاشرہ تھا جس معاشرے میں اسلام کی دعوت پیش کی گئی. لوگوں کے نزدیک یہ بالکل اجنبی بات تھی. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوب علی الغربا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی اس وقت جبکہ حرم میں آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور دوسری جانب کفار کی مجلس لگی تھی, تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس مجلس میں جا کر حق بات پہنچائے, ہم بھی حق بات کے علم بردار ہیں. قاضی صاحب بھی آج بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے ہماری تاریخ پیش کر رہے تھے. پھر سوالوں کے جوابات میں وہ ہمارا جو اصل لائے عمل ہے اور ہمارا کرنے کا کام ہے وہ ہمارے سامنے پیش فرما رہے تھے. مولانا سید ابو العلیٰ مودودی کی تحریروں میں یہی بات ہے. ہمارے لٹریچر کے اندر بار بار یہ بتایا گیا کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے. ہمارا طریقہ کار یہ کہ لوگوں تک بات پہنچائیں, مجمع کے اندر جا کر بھی اور انفرادی طور پر بھی. وہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو وہاں جا کر بات پہنچائے, تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے جو بہت کمزور صحابی تھے جسمانی لحاظ سے. آن حضور نے فرمایا ابن مسعود تم بیٹھ جاؤ. پھر پوچھا کون ہے جو یہ بات پہنچائے, تو پھر ابن مسعود کھڑے ہوئے, فرمایا تم بیٹھ جاؤ, وہاں ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ ہیں. تیسری مرتبہ کہا تو پھر وہی کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا جاؤ پھر جا کر پیغام پیش کرو. وہ گئے اور جا کر سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کی. 3-4 آیات پڑھ چکے تھے کہ کافر پل پڑے, اس قدر مارا کہ لہو لہان ہو گئے. اور زخمی ہو کر جب آن حضور کے پاس پہنچے, کپڑے رنگین تھے, آن حضور نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا, آن حضور نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور آپ نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوب علی الغربا. اسلام دنیا میں پیش کیا گیا ہے اور لوگوں کے نزدیک وہ ایک غریب اور اجنبی آواز ہے, یہ غریب الدیار ہے. لیکن یہ حالت نہیں رہے گی, اسلام قوت حاصل کرے گا, وہ غالب ہو کر رہے گا. پھر ایک دور آئے گا, آپ نے فرمایا کہ پھر اسلام غریب الدیار ہو جائے گا. فرمایا مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اسلام کو ایسے حال میں لے کر اٹھیں جب اسلام غریب الدیار ہو جائے. یہ صحابہ کرام نے کام کیا, انہوں نے دنیا کے سامنے مثال پیش کی. یہ کام آج ہم کمزور بندے اللہ کے کرنے کے لیے اٹھے ہیں, بڑے کمزور ہیں, بڑی خامیاں اور بڑی کوتاہیاں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا. ہماری قابلیت نہیں, اس کے اندر ہمارا اپنا کوئی ہنر نہیں, ہمارا اپنا علم اس کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں, یہ اس کی دین ہے. اپنے کروڑوں انسانوں کے درمیان میں سے اس نے ان کمزور بندوں کو چن لیا جو اس کے دین کے لیے اٹھے, اس کے دین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ اخوت میں جڑے ہوئے ہیں. ایک کو تکلیف پہنچتی ہے وہاں پشاور کے اس پار, تو کراچی کے ساحل پر تڑپ جاتے ہیں لوگ. کیوں, کیا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ صرف اس کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو عظیمت نے ہمیں راستہ دکھایا, جو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمارے درمیان پیدا ہوا. اور وہ کلمہ حق کو سربلند کرنے کی بات ہے جو وہاں کبھی حرم کے سائے میں عبداللہ بن مسعود نے بات کہی تھی اور آج ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں. اسلام پھر غریب الدیار ہے اور ہم اس کو لے کر اٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رخصت بہت کم اختیار کی, اس کی مثالیں بھی ہیں لیکن بہت کم, اور عظیمت کی مثالیں بے شمار لا تعد ولا تحصى، ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا، عظیمت کی مثالیں بے شمار ہیں. اس مختصر وقت میں چند ہی مثالیں آپ کے سامنے عرض کر سکوں گا، اور وہ وہی مثالیں ہیں جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ صرف یاد دہانی ہے، میرے اپنے لیے بھی یہ یاد دہانی ہے اور آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے. یہ نئی باتیں یقیناً نہیں ہیں، پہلے سے آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، بلکہ خود آپ نے بیان کی ہیں. ان باتوں کی صرف تذکیر ہے. عمار بن یاسر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ پہلی مثال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ رخصت کی مثال ہے. لیکن رخصت بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی کوئی آزمائش آئی اور اس پر رخصت ڈھونڈ لی. آزمائشوں کو انگیز کیا اور طویل عرصے تک انگیز کیا، اس میں ایک وقت گزارا، ایک طویل وقت گزارا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزمائش کی حالت میں دیکھا اس پورے خاندان کو، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے دیکھتے رہے. عمار کو پانی میں غوطے دیے جا رہے ہیں، ان کے بوڑھے باپ یاسر کو درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور چھڑی سے ان کے جسم پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں، ان کی والدہ کو زمین پہ پٹخ دیا ہے اور اوپر سے ان کو پیٹا جا رہا ہے، ان کے بھائی عبداللہ کو زمین پہ لٹا کر بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھا ہوا ہے. چار گھر کے افراد ہیں اور چاروں آزمائش کی بھٹی میں تپ رہے ہیں اور اپنے دین پر قائم ہیں. رسول اللہ یہ منظر دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہاں کھڑے مکہ کی اس وادی میں آن حضور نے یہ الفاظ کہے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والو، صبر کرو، جنت تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے. یہ حضرت عمار ہیں کہ ایک دن آن حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر روتے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا عمار ہلاک ہو گیا ہے، یا رسول اللہ عمار برباد ہو گیا ہے، عمار کے سارے اعمال تباہ ہو گئے ہیں. ہاں حضور تسلی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا بات ہے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، بات ایسی ہے کہ میں تو بتا بھی نہیں سکتا. آپ تسلی دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے دشمنوں نے اس قدر ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائیں کہ میری قوت برداشت سے باہر ہو گئی بات، اور انہوں نے مجھ سے کلمہ کفر کہلوایا اور میں نے کلمہ کفر کہہ دیا. ہاں حضور سوچ میں پڑ گئے اور پھر پوچھتے ہیں، کیف تجد قلبک، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، اجد قلبی مطمئنا بالایمان، یا رسول اللہ اپنے دل کو تو ایمان کے اوپر مطمئن پاتا. آپ نے فرمایا، عمار کوئی پرواہ نہیں ہے، ان اودو فعود، اگر پھر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور تمہاری جان پر بن جائے تو جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر کہنا پڑے تو کہہ لو، اس کی تمہیں رخصت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت جبریل آ گئے اور اس بارے میں بالکل اسی انہی کی حالت اور کیفیت کے پیش نظر وہ آیت سورہ نحل کی نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی رخصت دے دی کہ ایسی حالت اگر ہو اور دل مطمئن رہے ایمان کے اوپر تو رخصت ہے تمہارے لیے، اگر دل سے تم مومن ہو لیکن حالات نے مجبور کر دیا کلمہ کفر کہنے پر تو اس بات کی رخصت ہے. فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیہم غضب من اللہ. جس نے مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر کہا، دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں. البتہ جو دل سے ہی ہٹ گیا ایمان سے، دل سے ہی اس نے کفر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، تو وہ ہے جس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا. تو حضور نے فرمایا، ان عود فعود، یہ مثال تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب حالات بالکل قوت برداشت نے جواب دے دیا اور حالات بالکل قوت سے باہر ہو گئے تو پھر یہ کیفیت ہوئی. صحابہ کرام کی دوسری مثالیں جہاں انہوں نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا، اور عظیمت کے سلسلہ میں حضرت لقمان کی وہ نصیحت سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کے نام جو انہوں نے نصیحت کی، ہر باپ کو اپنے بیٹے کو ایسی نصیحت کرنی چاہیے جو حضرت لقمان نے کی تھی، بڑی جامع، سارے اس کے اندر احکام اور عوامر آ گئے، اور آخر میں کہا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، یہ آخری بات، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے بیٹے، اللہ کی راہ میں اگر کوئی مصیبت آ جائے اور کوئی آزمائش آ جائے تو ڈٹ جانا، صبر کرنا، ثابت قدم ہو جانا، ان ذالک من عزم الامور، عظیمت کا راستہ یہی ہے، ڈٹ جانا یہ عظیمت کا راستہ ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیمت کی وہ مثال قائم کی کہ آنے والے لوگوں کو، ہماری اس صدی کے لوگوں کو اس سے حوصلہ ملا، اور سید قطب نے جس رات کو اپنی پھانسی کی کوٹری میں بیٹھ کر وہ الفاظ لکھے تھے جو زندہ جاوید الفاظ ہیں، جس میں انہوں نے موت کا تذکرہ کرتے ہوئے موت کے لیے اپنی بیتابی کا اظہار کیا تھا، تو حبیب بن زید کی مثال ان کے سامنے تھی۔ حبیب بن زید یمن سے آ رہے تھے، یمامہ کے راستے سے جب وہ یمامہ میں پہنچے تو مسلمہ کذاب سے ان کا آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں یمن سے آ رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں مدینے جا رہا ہوں۔ کون ہو؟ انہوں نے بتایا میں فلاں آدمی ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا، تو تم اس بات کو مانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے کہا میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر کہا کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو اور رسول اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اس نے کہا تم جانتے ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت حبیب بن زید کو جو شہید کروایا تو اس انداز سے کہ قتل اربن اربن، ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کہا اب بھی مجھے رسول مانتے ہو کہ نہیں؟ فرمایا کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، میں تمہیں رسول نہیں مانتا۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر بھی پوچھا تو پھر کہا میں تمہیں جھوٹا کہتا ہوں، میں تمہیں رسول نہیں مانتا۔ پھر پاؤں کاٹا گیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا گیا۔ اس طرح سے انہیں اذیتیں پہنچا پہنچا کے شہید کیا گیا، لیکن آخری وقت تک وہ یہی کہتے رہے کہ میں تمہیں رسول نہیں مانتا، میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ ان کی شہادت ہے۔ یہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ ام عمارہ وہ خاتون صحابیہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا احد کے میدان میں میں جس طرف دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ لڑتی ہوئی دشمنوں سے نظر آتی تھی۔ جب دشمنوں نے گھیراؤ ڈال لیا تھا تو دونوں ہاتھوں سے وہ دشمنوں سے لڑ رہی تھی اور دفاع کر رہی تھی۔ فرمایا میں جس طرف نظر ڈالتا تھا مجھے ام عمارہ نظر آتی تھی دشمنوں سے لڑتی ہوئی۔ یہ ان کے بیٹے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ جس میں بندہ مومن کی جان بچ گئی لیکن اس نے اپنے آپ کو عظیمت کے راستے پر ڈال کر پیش کر دیا ہر خطرے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا انہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کسی بندے کی قربانی قبول کر لیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو اس کی جان دشمنوں سے بچا لیتا ہے اور دشمنوں کو خائب و خاسر کر دیتا ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے مقابلے پر لڑتے ہوئے گرفتار ہو گئے۔ 60 صحابہ گرفتار ہوئے اور یہ رومیوں کے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی کہ ان کے سپاہی تو ہمیشہ گرفتار ہوتے رہتے تھے لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ 60 آدمی مسلمان ان کے قبضے میں آئے ہوں۔ انہوں نے ان 60 آدمیوں کو قیصر روم کے دربار میں بھیجا۔ یہ لوگ روم پہنچے اور قیصر نے ایک بہت بڑا فنکشن اور بہت بڑی تقریب منعقد کی۔ ان لوگوں کو دست بستہ اس کے سامنے حاضر کیا گیا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 60 آدمیوں کے امیر تھے اور اسلام میں آپ جانتے ہیں امارت کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دو آدمی بھی کہیں جا رہے ہوں، اپنے درمیان میں سے دونوں میں سے ایک کو امیر منتخب کر لیں، دو بھی آدمی ہوں تو ایک کو امیر بنا لیں۔ تو یہ 60 قیدی، ان کے امیر حضرت عبداللہ بن حذافہ تھے۔ امارت ملی بھی تو کیسی حالت میں اور کس وقت میں؟ وہاں جب پہنچے تو قیصر نے ان سے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، نصرانیت اختیار کر لو، میں تمہیں اپنا وزیر بنا دوں گا۔ یہ ٹیمپٹیشن اور یہ لالچ اور یہ ترغیبات یہ انسان کے راستے میں آتی ہیں۔ یہاں بھی عظیمت یہ ہے کہ آدمی ان کو ٹھکرا دے، پائے استحکار سے ٹھکرا دے ان چیزوں کو، اپنے ایمان کو بچا لے۔ کبھی ترہیب اور ڈر اور خوف مسلط کیا جاتا ہے، کبھی ترغیب دی جاتی ہے، اور عظیمت کا راستہ یہ ہے کہ ڈر اور خوف کو بھی انسان خاطر میں نہ لائے اور ترغیبات کے جال ان کو بھی ٹھکرا دے. انہوں نے فرمایا کہ میں اسلام کے لیے زندہ رہوں گا اور اسلام کے لیے مر جاؤں گا. میں ساری دنیا کی حکومت بھی اگر مجھے مل جائے تو میں ایک لمحے کے لیے اسلام کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اس نے کہا تمہیں معلوم ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا میں انجام سے بے خبر ہوں، بے پرواہ ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی قوت اور ایک ایسی دولت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق وہ اتنی عظیم چیز ہے کہ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ آشنائی جو ایمان عطا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ آشنائی، اس کے رسول کے ساتھ محبت اور عشق، یہ دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے. انہوں نے فرمایا مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس نے بہت بڑا ایک کڑا تھا جس میں تیل ڈالا ہوا تھا، نیچے اس کی آگ جل رہی تھی اور وہ تیل کھول رہا تھا. 60 قیدیوں میں سے ایک قیدی کو اس نے کہا اس کو پکڑ کے لے آؤ، پکڑ کے لائے، کہا اس کو اس تیل میں پھینک دو. آپ اندازہ کیجئے، تصور، چشم تصور میں ذرا اندازہ کیجئے، تیل کھول رہا ہے، زندہ انسان اس کے اندر پھینک دیا گیا ہے، اس کی ہڈیاں چٹک گئیں، اس کا ایک دم وہاں گرتے ہی وہ بالکل کباب. میری ایک جان ہے جو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اے کاش کہ میرے جسم کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے میں قربان کرتا اور اللہ کے راستے سے نہ ہٹتا. میں نے کہا اچھا، اتنا اسے شوق ہے اس بات کا، ابھی اس نے دیکھا بھی ہے منظر اور پھر اسے اتنا شوق ہے. اس نے کہا اچھا تم میرے سر کو بوسہ دے لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. فرمایا کیا سارے لوگوں کو چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا کہ ہاں. آپ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا، اور جب ان کے 58 ساتھی اور یہ وہاں سے رہا ہو کر مدینہ کی طرف آئے تو ان کی آمد سے پہلے وہاں یہ خبریں پہنچ چکی تھیں. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عبداللہ بن حذافہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبد اللہ وانا ابدأ بہ، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عبداللہ کے سر کو بوسہ دے اور میں اس بات کا آغاز کرتا ہوں. وہ آگے بڑھے اور جا کر انہوں نے حضرت عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا، عظیمت بھی دکھائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بھی بچا لی. عظیمت کے راستے پر آج بھی جو لوگ چلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے ان کی مدد کرتا ہے، دور دور تک کوئی امید نہیں ہوتی کہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، لیکن خود اللہ جس کی خاطر وہ نکلے اس راستے کے اوپر وہ ان کی مدد کو آتا ہے. ہمارے اپنے کارکن جب اپنی روداد بیان کرتے ہیں، اپنی آپ بیتیاں بیان کرتے ہیں، تو کئی مرتبہ اس میں ایسے واقعات، ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں کہ جب کسی شخص نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا تہیہ کر لیا اور وہ چل نکلا اس راہ کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آزمائشوں کے درمیان سے زندہ و سلامت بخیر و عافیت اسے نکالا. اسی طرح سے صحابہ کرام کے درمیان ایک خاتون کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے جو اس لحاظ سے بھی بہت بلند ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی عظیمت کی مثال سب سے پہلے انہوں نے قائم کی. جان قربان کرنا یہ بڑی انتہائی ایک قربانی ہے جو انسان دے سکتا ہے، اور اسلام کی راہ میں سب سے پہلی قربانی جو دی گئی اور شہداء کی فہرست کا آغاز جہاں سے ہوا تو وہ ایک خاتون تھیں، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار کی والدہ. مکہ میں یہ واقعہ ہوا اور اس واقعہ کا یہ کمال ہے کہ آج کے دور میں کئی لوگوں نے اس سے انسپریشن اور جذبہ حاصل کر کے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں مگر تمہارے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج کے اس دور میں ہمارے اپنے ساتھیوں نے، دور کی بات نہیں، ماضی کا قصہ نہیں، ان لوگوں کی بات جنہیں خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن سے ہم نے معانکہ کیا، جن سے ہم ملے، جن کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری، ان لوگوں کی مثالیں. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب شہید کیا گیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے دروازے پہ دستک ہوئی، گھر میں تنہا تھی، دروازہ کھولا تو باہر ابو جہل اور اس کے ساتھی کھڑے تھے، ایک تنہا عورت گھر میں کوئی مرد نہیں، کوئی اس کی مدد کو آنے والا نہیں، وہ مکے میں کمزور ہے اور مکے میں باطل کا غلبہ اور زور ہے. اور ابو جہل نے کہا کہ سمیہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے، زندہ رہنا چاہتی ہو یا مرنا چاہتی ہو؟ زندہ اس صورت میں رہ سکتی ہو جب تم اسلام کا ساتھ چھوڑ دو، اور اگر اسلام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کی اس بندی نے، بظاہر تو وہ کمزور تھی اور یہ لوگ طاقتور تھے، لیکن حقیقت میں یہ کمزور تھے اور وہ طاقتور تھی، اس لیے کہ وہاں ایمان تھا اور یہاں ایمان نہیں تھا، اس طرف حق تھا اور اس طرف باطل تھا. اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہا کہ میں جس اللہ پر ایمان لائی ہوں اس اللہ کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے، میرا اس پر ایمان ہے. میں اسلام کے لیے زندہ رہوں گی اور اسلام کے لیے مر جاؤں گی، مگر تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جو روشنی میرے دل میں پیدا ہو چکی ہے اس روشنی کو گل کر کے میں دوبارہ تاریکی کی طرف نہیں جانا چاہتی. یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ مومنین کا کارساز اور ساتھی ہے، دوست ہے، وہ انہیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آتا ہے. تو ایمان کی روشنی میں آنے کے بعد پھر میں کفر کی تاریکی میں جاؤں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ بات سننے کے بعد ابو جہل نے نیزہ مارا، اور آخری الفاظ جو وہ تاریخ کے حوالے کر گئیں اور دھرتی کے سینے پہ ان کا خون گرنے سے پہلے یہ الفاظ سنے گئے، عظیم الفاظ ہیں، سنہری حروف میں لکھے ہوئے ہماری تاریخ کے الفاظ. فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. کامیابی و ناکامی کا ایک پیمانہ یہ ہے، عظیمت کے روح کے مینار بنانے والوں نے جو ہمارے سامنے پیش کیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. بظاہر تو کامیابی نہیں ہے، بے چارگی کی عالم میں، بے بسی کی حالت میں وہ قتل کر دی گئی ہیں، لیکن جاتے ہوئے یہ پیغام دے گئی ہیں، ایمان کی بلندی سے پکار کر یہ بتا گئی ہیں، عظیمت کے اس بلند مینار پہ کھڑے ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی جائے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس کی راہ میں جان بھی قربان کر دی جائے تو پھر بھی انسان یہ کہے کہ یہ جان جو میں نے دی یہ تو اسی کی دی ہوئی تھی، حق تو ادا نہیں ہوا. یہ عظیمت کی مثال ہے. اور سید مودودی رحمت اللہ علیہ کو جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی تو آپ جانتے ہیں یہ سمیہ کی مثال سامنے تھی، یہ اپنی تاریخ سامنے تھی، اپنا ورثہ سامنے تھا، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم تھا، اور وہ حوصلہ اور ہمت بنانے والی باتیں سامنے تھیں کہ سید مودودی نے بھی بالکل یہی الفاظ کہے کہ انسان کی موت اور زندگی کے فیصلے زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہوتے. کبھی یہ بات مکہ کے ایک دروازے پر ایک خاتون نے کہے تھے، اور کبھی اس کو ماننے والے اور اس کے راستے پر چلنے والے اس کے فرزند نے لاہور کی ایک عدالت میں یہ الفاظ کہے، وہی الفاظ اپنے انداز میں. اور سید مودودی ہی پر کیا منحصر ہے، آپ میں سے اکثر نوجوان یہاں جمعیت میں بھی رہے ہوں گے، آپ لوگوں نے مصطفیٰ شوکت عمران کا نام سنا ہوگا، مشرقی پاکستان میں اسلامی جمعیت طلبہ ڈھاکہ کا ناظم مصطفیٰ شوکت عمران، اس نے جس انداز سے اپنی جان قربان کی وہ ایک مثال ہے. اسی گوشت پوست کا انسان جس گوشت پوست کے ہم بنے ہوئے ہیں، اسے اذیتیں پہنچا کر جب شہید کیا گیا تو آخری وقت تک وہ یہی کہتا رہا کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے. وہ سجیلا جوان، اس کا ناک نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، یوں نظر آتا ہے کہ جیسے جنت میں بھی اسی پھرتی کے ساتھ وہ چلتا پھرتا ہوگا جس پھرتی کے ساتھ یہاں شبر کا پرچم لے کر وہ ڈھاکہ اور چٹاگانگ کی پہاڑیوں کے اوپر وہ پھرا کرتا تھا. اللہ کی راہ میں اس نے جان قربان کر دی، اور اس کے دشمن بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ آخری وقت تک وہ یہ کہتا رہا کہ میں نے سوچ سمجھ کر یہ راستہ اختیار کیا ہے. یہ نشہ کسی ترشی سے نہیں اترتا، یہ اللہ اور اللہ کے ساتھ لذت، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لذت آشنائی، یہ انسان کو جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا. زما قصہ زما بجز حکایت مہر و وفا مپرس، ماں قصہ سکندر و دارا نہ خاندہ این، ہم تو وفا کو جاننے والے لوگ ہیں، ہم سے وفا کی بات کے علاوہ کوئی اور قصہ نہ پوچھو، سکندر و دارا کے قصے ہم نہیں جانتے، ہم تو وفا کا قصہ جانتے ہیں، اللہ کی وفا اور اس کے رسول کی وفا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ عظیمت کی باتیں ہیں جو آگے امت کے اوپر اثر انداز ہوتی رہی۔ پھر میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، کتنی مثالیں ہیں، اس میں جان قربان کرنے کی مثال، مال قربان کرنے کی مثال، اور اپنے منصب کو ایک ہائر مقصد کی خاطر قربان کرنے کی مثالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیے، عظیمت کی بہترین مثال، خلافت کے اوپر فائز ہیں اور رات کو اٹھ اٹھ کے مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، یہ عظیمت کی ایک بہترین مثال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ خلافت کے اوپر فائز ہیں اور جب وہ رخصت ہوتے ہیں دنیا سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کا اور ان کے بیت المال کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کی قربانیاں اور ان کی عظیمت کو دیکھتے ہیں، تو روتے ہوئے کہتے ہیں، ابو بکر تم نے اتنی اونچی مثالیں قائم کر دی کہ اپنے بعد آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ رخصت بھی تھی وہاں، لیکن ان رخصت کا راستہ نہیں اختیار کیا، عظیمت کا راستہ اختیار کیا، حکمران ہونے کی حیثیت سے عظیمت کا راستہ اختیار کیا اور عظیمت کے راستے پر چلتے رہے۔ انہوں نے بھی عظیمت کا راستہ اختیار کیا، آخری وقت آیا تو جانشینی کا مسئلہ تھا کہ کس کو جانشین بنائیں۔ یہاں دیکھیے عظیمت، چھ صحابہ کرام کی ایک کمیٹی قائم کی اور لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی اس میں شامل کیجئے۔ فرمایا کہ کیا خاندان عدی کا ایک آدمی کافی نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ساری امت کا حساب دے؟ خاندان عدی کے کسی اور آدمی پر بھی تم بوجھ ڈالنا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس خاندان کا ایک آدمی جس پر یہ بوجھ ڈال دیا گیا تھا، وہی چھوٹ گیا تو بہت ہے۔ میرے بیٹے، میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ خلافت کا مستحق ہے۔ یہ چھ آدمی ہیں، یہ چھ آدمی، ان چھ آدمیوں میں سے جو بھی خلیفہ منتخب کر لیجیے، اس کی اطاعت کرو، اس کی بیعت کرو، اس کی بات کو سنو۔ عبداللہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے خلیفہ بنایا جائے۔ یہ بھی ایک عظیمت کی مثال ہے۔ لوگ آج کیا ہیلے اور کیا طریقے اور کیا راستے اختیار کرتے ہیں کہ میں کچھ بن جاؤں، میرا بیٹا کچھ بن جائے، میرا بھائی کچھ بن جائے، اور وہاں بچا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ساتھ ذمہ داری ہے، پتہ ہے اس بات کا کہ اس راستے میں کتنا بلند معیار قائم کرنا پڑتا ہے۔ اس راستے میں سہولیات نہیں ہیں بلکہ آزمائشیں اور عظیمت کی راہ ہے، عظیمت کی مثالیں قائم کرنا پڑتی ہیں۔ اور لن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے پڑھ کر سنائی، تم میں سے کوئی شخص نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے، قربان نہ کر دے۔ تو حضرت ابو ترا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سنتے ہیں اور سننے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں گواہ بنانا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیں کہ میرا وہ باغ جس کے گرد چار دیواری ہے، جس میں بیرہا کا ٹھنڈے میٹھے پانی کا کنواں ہے، وہ مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ وہ نفع بخش میری جائیداد ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا۔ یعنی اگر وہ اس سے کمتر درجے کی چیز بھی خرچ کرتے، پیش کر دیتے، تو وہ بھی قبول تھی، اس کا بھی درجہ تھا، لیکن وہاں انہیں اپنے مال میں سے سب سے بہترین چیز جو تھی اس کو لا کر پیش کیا، اور یہ عظیمت کی راہ تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی، ایک ان سے چوک ہو گئی، وہاں عظیمت کا راستہ اختیار نہ کر سکے۔ تبوک کی جنگ میں آن حضور روانہ ہوئے اور عبی بن کعب پیچھے رہ گئے، ہر جنگ میں جاتے رہے تھے، اگلی صفوں میں اس جنگ میں پیچھے رہ گئے، اور عظیمت دکھانے والوں نے تو وہاں عظیمت یہ دکھائی تھی کہ ابو خیسمہ بھی پیچھے تو رہ گئے تھے، منہ اندھیرے عام حضور اور آپ کے صحابہ روانہ ہو گئے تھے، ابو خیسمہ اپنے باغ سے آئے دوپہر کے وقت، دروازے پر گھر کے پہنچے، باہر گرمی تھی، لو چل رہی تھی، اندر ٹھنڈک تھی، دروازے پہ پہنچے تو قدم رک گیا، رخصت اندر تھی، عظیمت صحرا کی طرف تھی۔ دونوں میں سے کس کو اختیار کریں؟ کھڑے ہو کر اپنے آپ سے کہتے ہیں، ابو خیسمہ، حیف ہے تمہارے ایمان پر، ہم نے بھی کبھی اپنے آپ سے یہ بات کہی ہے، ہمارے سامنے بھی کوئی پروگرام پیش کیا جاتا ہے، ہمیں بھی کوئی پروگرام دیا جاتا ہے، ہمارے ذمہ داران بھی بیٹھ کر راتوں کو بیٹھ کر کوئی پروگرام بناتے ہیں اور رات گئے تک بیٹھے رہتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں اور اگلے دن ہم تک وہ پیغام پہنچتا ہے، پروگرام پہنچتا ہے، اور ہم کتنی مرتبہ رخصت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور کبھی ہم نے اپنے دل کو ٹٹول کر اس سے یہ کہا ہے کہ اے دل حیف ہے تیرے اوپر، اے ایمان حیف ہے تیرے اوپر کہ تو اس وقت عظیمت کا راستہ چھوڑ کر رخصت کا راستہ اختیار کر رہا ہے. ابو خیسمہ پکار اٹھے، ابو خیسمہ تمہارے ایمان پر افسوس اور ہے. یہ دوپہر ٹھنڈی چھاؤں میں گزارو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صحرا کے بالکل بیچ میں پہنچ چکے ہیں، اس لو کے تھپیڑے برداشت کر رہے ہیں، اور تم یہاں رخصت ڈھونڈ رہے ہو. اور دل نے فوراً کہا کہ نہیں، رخصت کا راستہ اختیار نہیں کروں گا، عظیمت کے راستے پر چلوں گا. اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرے پانی کا مشکیزہ دے دو اور میرا کھانا مجھے دے دو، خدا کی قسم میں یہاں بیٹھ کر یہ کھانا نہیں کھا سکتا. اور دوپہر میں اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. ایک بات ذہن میں آ گئی، ایک بات دل کے اندر اتر گئی، اور اس بات نے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں انہیں روانہ کر دیا اپنی منزل کی طرف. ہم کبھی نیند کا بہانہ کرتے ہیں، کبھی کوئی اور اسے لنگ پیش کرتے ہیں، کبھی جھوٹ موٹ بیماری ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے، کبھی بیوی اور بچے کا کوئی تقاضا ہمارا راستہ روک لیتا ہے، کبھی کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، کبھی کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے. ان صحابہ سے اگر ہمارا تعلق ہے تو پھر عظیمت کی راہیں تو یہ ہیں. صحابہ ادھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں پیچھے رہ گیا، فلاں پیچھے رہ گیا، فلاں پیچھے رہ گیا، ابو خیسمہ بھی پیچھے رہ گیا. آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، فرماتے ہیں دعہ فإن فیہ خیر، اسے چھوڑ دو، اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے. اور پھر دوپہر کے وقت اپنے اپنے خیموں میں لوگ دیکھتے ہیں کہ دور ایک سوار چلا آ رہا ہے گرد اڑاتا، کہتے ہیں یا رسول اللہ دوپہر کے وقت اس دھوپ میں کوئی سوار آ رہا ہے. فرمایا کن ابا خیسمہ، ابو خیسمہ ہوگا. اور ابو خیسمہ جب وہاں پہنچتے ہیں اور آن حضور کے خیمے کے سامنے جا کر اپنے اونٹ کو بٹھاتے ہیں اور حاضر خدمت ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ابو خیسمہ دوزخ کی آگ کی لپٹ کے قریب تو پہنچ گیا تھا، لیکن اللہ نے تجھے بچا لیا. تو خوش قسمت ہے کہ اللہ نے تجھے بچا لیا. عظیمت کے راستے پر چلنے والے لوگ. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رخصت تو بہت کم اختیار کیا کرتے تھے، عظیمت ہی کے راستے پر گامزن رہتے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کعب بن مالک کو دیکھیے. کعب بن مالک پیچھے رہ گئے، یہ ان سے غلطی ہو گئی، 50 دن تک ان کو سزا دی گئی. اور پھر سورہ توبہ میں وہ آیت نازل ہوئی جس کی نسبت سے سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ ہے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین. اور پھر آگے فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے نبی کی، مہاجرین کی، انصار کی توبہ قبول کر لی، اور ان تینوں کی توبہ بھی قبول کر لی جن کو سزا دی گئی تھی جو پیچھے رہ گئے تھے. یہ حکم سننا تھا کہ حضرت کعب بن مالک والہانہ دوڑے دوڑے آ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر خوشی کے ساتھ یہ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. فرمایا کہ نہیں، ساری نہ وقف کرو. کہا کہ آدھی وقف کرتا ہوں. فرمایا کہ نہیں، آدھی بھی وقف نہ کرو. تو رو کر عرض کیا، بڑی لجاجت کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ، میں تیسرا حصہ وقف کرتا ہوں اور اب اس سے کم نہ کیجئے، خدا کے لیے اب اس سے کم نہ کیجئے. کیا کوئی سرٹیفکیٹ خرید رہے ہیں جن کے اوپر انعام ملنے والا ہے؟ ہاں، یہ سرٹیفکیٹ ہیں جن کے اوپر انعام وہاں جا کر ملے گا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله خیر واعظم اجرا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مل جائے گا جب تم پہنچو گے. وہ اللہ کی راہ میں اپنی جائیداد کا تیسرا حصہ وقف کر دیتے ہیں. ہاں حضور منع بھی کر رہے ہیں کہ کم کرو کم کرو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، اس سے کم نہ کیجئے، اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ میدان جنگ میں انہیں حکم ملتا ہے کہ ہم نے تمہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا ہے اور اس حکم کو وہ سنتے ہیں. انسان جس کو کبھی شکست نہیں ہوئی, وہ فوجوں کی کمان کرتا ہوا ایک سرے سے دوسرے سرے تک مشرق میں پہنچا اور ایرانیوں کو شکست دیتا رہا, پھر اسے حکم دیا گیا کہ جاؤ اب رومیوں کے مقابلے پر لڑو, اور وہ رومیوں کے مقابلے پر لڑتا رہا, اسے کبھی شکست نہیں ہوئی. 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی ایک بار بھی شکست نہیں ہوئی, واحد جرنیل کے جسے کبھی شکست نہیں ہوئی. اسے حکم ملتا ہے کہ ہم نے تمہیں معذور کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ رخصت کی راہ تو یہ تھی کہ ٹھیک ہے میں اس حکم کو قبول کرتا ہوں اور حوالے کر دیتا ہوں, جس کو تم نے مقرر کیا اس کے حوالے کرتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں, یہ بھی ایک رخصت کی راہ تھی. لیکن نہیں, عظیمت کی راہ اختیار کی. عظیمت کی راہ کیا تھی؟ انہوں نے نہ صرف یہ کہ نئے کمانڈر ان چیف کے سامنے جا کر انہیں یہ حق دیا اور ان سے کہا کہ اب میں تمہارا حکم مانوں گا, بلکہ کافروں کی طرف سے جب پیغام ملا کہ اب تم معزول کر دیے گئے ہو تو ہمارے ساتھ آ کر شامل ہو جاؤ, تو انہیں پیغام بھیجا کہ کل تک تو میں اپنی تلوار کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا, مجھے دائیں بھی نظر رکھنا پڑتی تھی بائیں بھی نظر رکھنا پڑتی تھی, میں سب پوری فوج کا ذمہ دار تھا, اب میں ہوں گا اور میری تلوار ہوگی, ذرا تیاری کر کے آنا. عظیمت کا راستہ, اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا, اپنے آپ کو بہادر کہلانے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا, بنو مخزوم کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا, وہ لڑ رہا تھا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑ رہا تھا. اس کے لیے عظیمت کی راہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ کمانڈر صاحب میں سپاہی ہوں, آپ مجھے حکم دیں گے میں اس کو قبول کروں گا, میں اس کی اطاعت کروں گا, میں آپ کے حکم کے مطابق لڑوں گا. عظیمت کی راہ. دنیا میں لوگ مناسب کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں, اور یہاں مناسب جب ان سے واپس لے لیا گیا تو انہوں نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا, اور اس کے بعد واقعتا انہوں نے حق ادا کیا, اور اس کے بعد کی جنگوں میں زیادہ بہادری اور شجاعت کے ساتھ کو لڑے اور زیادہ دشمنوں کو زخم پہنچائی. تو اس طرح سے میرے بھائیوں, صحابہ کرام نے جو مثالیں قائم کی ہیں اس کی روشنی میں ہمارے اس دور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے نمونے پیش کیے. یہ جان قربان کرنے کا وقت آ جائے تو اس کو بھی ان لوگوں نے بہت اچھے انداز سے اس منزل سے گزرے. نواز شہید کو آپ دیکھیں, عبد القادر عہدہ شہید کو وادی نیل کے اندر دیکھیں, نواز کو جب شہید کیا گیا تھا لاہور میں تو اس کے سامنے بھی یہ راستہ تھا, انہوں نے کہا کہ تم بھاگ جاؤ, اگر نہیں بھاگو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے. تو اس نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو بھاگ جاؤ, بھاگنے کے باوجود تم مجھے تو چھوڑو گے نہیں, لیکن تم یہ کہو گے کہ جمعیت کا ایک رہنما جو تھا وہ بھاگ گیا اور بھاگتے ہوئے اس کے اوپر ہم نے حملہ کیا, میں نہیں بھاگوں گا, تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو. یہ عظیمت کی راہ تھی, ورنہ کمزور ایمان ہوتا تو بھاگ جاتا. لیکن اس نے کہا نہیں, تم یہ کہو گے کہ نواز نہیں بھاگا, تم یہ کہو گے کہ جمعیت کا ایک رہنما بھاگ گیا, اس لیے میں نہیں بھاگوں گا. عبد القادر عہدہ کو جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تو پھانسی کی سزا سننے کے بعد انہوں نے کہا, سجدے میں پہلے تو گرے, جب اٹھے تو انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری بے داغ جوانی تو نے اپنے نام کے لیے قربان قبول کر لی, میری بے داغ جوانی تو نے اپنے دین کے لیے قبول کر لی, یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور جوانی کی حالت میں انہیں پھانسی کی سزا دی گئی اور آخری وقت تک وہ یہ الفاظ کہتے رہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری جان کو اس نے اپنے لیے قبول کر لیا. مال بھی لوگوں نے قربان کیا, جانیں بھی قربان کی, اور آج بھی ایسی مثالیں ہیں ہمارے کارکنان کے درمیان, اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. آپ کے گرد و نواح میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آپ جانتے ہوں گے کہ وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر مالی قربانی اور اثار کا مظاہرہ کرتے ہیں. جب کبھی کوئی وقت آتا ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک شخص جس کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ وہ کچھ زیادہ نہیں کچھ پیش کر سکے گا, وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر پیش کرتا ہے, عظیمت کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا وہ تصور دین صحابہ کرام کی زندگیوں کی روشنی میں اور اس کی مطابقت میں بالکل یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی یہ آخرت کے لیے ہے. یہ دنیا میں ہم جو کچھ بیج رہے ہیں یہ ہماری آخرت کی کھیتی ہے, یہاں جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے, وہی ہماری سیونگ ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اٹھنے والا ہر قدم, اللہ کی راہ میں بولا جانے والا ہر لفظ, خلوص نیت کے ساتھ کیا جانے والا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام, وہی ہماری سیونگ ہے. ہماری باقی کوئی سیونگ نہیں ہے, سب کچھ یہاں رہ جائے گا. ہماری سیونگ وہی ہے جو ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لیا. اللہ کی راہ میں کوئی کانٹا ہمارے پاؤں میں چپ گیا، اللہ کی راہ میں ہمارے پاؤں گرد آلود ہو گئے، وہی پاؤں ہیں جو اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوتے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ دوزخ کی آگ کے لیے حرام کر دیے گئے، دوزخ کی آگ ان پر حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا کی زندگی میں صحابہ کرام کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں صرف ان واقعات کو پڑھ کر اور سن کر نہیں رہ جانا، بلکہ ان کو اپنے لیے ایک نمونہ اور ایک مثال سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔